الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. درود بڑے محمد وآل محمد. پھر بھی بلند آواز سے درود پڑھیں، محمد اللہ صلی اللہ
علیہ محمد محمد.
آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ پروردگار عالم جب انسان کو اس کائنات میں خلق کرتا ہے، آج آپ لوگوں کی خاص توجہات کا طالب رہوں گا. چاہتا ہوں کہ آج کچھ اہم پیغام ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں منتقل کر سکوں. خداوند عالم نے انسان کو جب اس کائنات میں خلق کیا تو اس کے لیے دو اہم رابطے مقرر کیے. دو اہم رابطے کے ایک رابطہ اس کا پروردگار کے ساتھ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس رابطے کا استوار کرنا انسان کی فطرت کی طرف لوٹنے کے ذریعے سے ہے. اگر انسان اپنی فطرت کی طرف واپس لوٹ جائے گا تو وہ جو پروردگار کے ساتھ اس کا رابطہ ہے وہ استوار ہو جائے گا. دوسرا رابطہ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ. اس رابطے کو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم لوگ تین طریقے سے فرض کر سکتے ہیں، تین طریقے سے اس کو ویژولائز کیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کو اس کے بارے میں فہم کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کو بہتر طریقے سے تین قسموں میں انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. کہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب انسان اپنے اندر اس رابطے کو دیکھتا ہے تو ایک اس کا رابطہ اس کی اپنی روح کے ساتھ ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو روح کا رابطہ ہے، بہت سارے سوالات تھے کہ جس میں شاید مفہوم نہ ہو سکا کہ انسان کا روح کے ساتھ رابطہ کیسا ہے، بہرحال کوشش کی گئی کہ اس کو متعدد مفاہیم اور متعدد معنی کے ذریعے اس کو سمجھایا جا سکے. جب انسان کو موت آتی ہے تو وہ شے کے جس کی وجہ سے اس کا بدن حرکت میں نہیں رہتا، بدن اس کا ساکن ہو جاتا ہے، وہ اس کی روح کا اس بدن سے جدا ہونا ہے. اس کی روح اس بدن سے جدا ہو گئی، بس جیسے ہی جدا ہوئی اب وہ میت کہلائے گا. اب غور کریں کہ اگر کسی کا جنازہ ہو، کسی کے دادا کا جنازہ، کسی کے بزرگ کا جنازہ، تو کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے دادا ہیں، کہتا میت ہے. اب اس کا نام، اس کا سلسلہ، اس کا نسب سب ختم، وہ جو تمام چیزیں حرکت میں تھیں وہ سکون میں آ جاتی ہیں. ان کے سکون میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رابطہ منقطع ہوا، کسی شے سے تو منقطع ہوا، بس وہ جو رابطہ اس کا منقطع ہوا یعنی کیا، اس سے روح کو جدا کر دیا گیا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ تعالی نفوس کو موت عطا کرتا ہے کہ جب اس کا وقت آتا ہے. متعدد اور اس طرح کی آیات آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک انسان کا رابطہ کہ جو اس کا اجتماعی انسان کے ساتھ رابطہ ہے، میرا بحیثیت ایک دوست رابطہ، میرا بحیثیت ایک فرزند رابطہ، یہ جو حیثیات ہے کہ جس کو معاشرے کے اندر ملحوظ کیا جاتا ہے، یہ تمام حیثیات انسان کو اس معاشرے کے ساتھ جوڑتی ہیں، یہ تمام حیثیات انسان کو اس معاشرے سے لا تعلق نہیں ہونے دیتی مسلسل. اگر کوئی کچھ نہیں ہے، استاد ہے کسی کا، کوئی کسی کا شاگرد ہے، یعنی معاشرے میں یہ تمام نسبتیں انسان کو لا تعلق نہیں ہونے دیتی، اس کا تعلق باقی رکھتی ہیں. عرض کیا کہ انسان کا اپنی ذات اور انسان معاشرتی کے ساتھ جو رابطہ ہے، اس سوشل انسان کے ساتھ جو رابطہ ہے کہ جس کا تعلق کبھی والد ہونے کی وجہ سے، کبھی بیٹے ہونے کی وجہ سے، کبھی استاد ہونے کی وجہ سے اس معاشرے کے ساتھ رہتا ہے، یہ معاشرہ تب تک فساد میں رہے گا جب تک ہم لوگ چار پرنسپلز کے اوپر عمل نہیں کریں گے. اس معاشرے میں فساد باقی رہے گا. اس معاشرے میں بہت سارے دعوے دار نکل آئے، بہت سارے خدا کے ماننے والے چاہنے والے نکل آئے، بہت سارے عبادت گزار نکل آئے، لیکن وہ عبادت نہیں کر رہے، ان کو عبادت گزار نہیں کہیں گے، ان کو عابد نہیں کہیں گے، ان کو عالم نہیں کہیں گے، ان کو متقی نہیں کہیں گے. ضروری ہے کہ انسان ان چار اصولوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے اور اپنا رابطہ اس معاشرے کے ساتھ بہترین بنیادوں کے اوپر رکھے. ایک بات ضرور پڑھے محمد والے محمد کا، توجہ سے سنیے گا. بس وہ چار اصل ہونا ضروری ہے. پہلی اصل کیا تھی؟ کہ انسان عدالت کے ساتھ اس دنیا میں رہے، یعنی ہر شے کو اس کے اپنے مقام پر رکھے. دوسرا ہم نے کہا اصل احسان ہے، نیکی کرنا، انسان اس دنیا میں نیکی کرے، معاشرے کے اندر نیکی کرے، کسی دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرے، حسن خلق کے ساتھ کام آئے. بہت ساری مثالیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے کل آپ کی خدمت میں پیش کی، قرآن کی آیات بھی متعدد کی جو اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ خداوند عالم محسنین سے محبت کرتا ہے، اس نے سلوک کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تیسری چیز آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر انسان کے پاس دو مصلحتیں آپس میں ٹکراؤ پیدا کر لیں، ایک مصلحت مادی ہو اور ایک مصلحت مانوی ہو، تو مصلحت مانوی کو مقدم کرنا، یعنی اگر اس کو بہت سارا حرام رزق مل رہا ہے اور تھوڑا سا حلال رزق مل رہا ہے، تو وہ اس حلال رزق کے اوپر قناعت کرے تاکہ اس کے دل میں حب امیر المومنین باقی رہ سکے. بھائی حرام رزق انسان کو معصوم سے دور کرتا ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جب اصحاب کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو امام علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہیں اب بھی معاف کرتا ہوں، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے اسند کو مارا، تم نے ایسے با وفا اصحاب کو مارا کہ جن کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی، تم نے ان اصحاب کو مارا کہ جو ایک رات میں پورا قرآن مکمل کیا کرتے تھے. حبیب نے مظاہر معلم قرآن معروف تھے کوفہ میں، کوفہ میں مفسر قرآن معلم قرآن معروف تھے حبیب نے مظاہر، تم نے ان کو قتل کیا کہ جو ایک رات میں پورا قرآن مکمل کیا کرتے تھے، جو قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے، میں سب کا خون تمہیں معاف کرتا ہوں. دیکھو تمہیں نہیں پتا کہ تم کس کو مارنے جا رہے ہو، میں حسین ابن علی ہوں، میں زارا کا لال ہوں، میں مجھے کیا خدا ہوں، میں امام برحق ہوں، میں امام باق ہوں، میرا نام حسین ہے کہ جس کے بارے میں رسول نے کہا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے، تمہیں نہیں پتا. بعد میں جب دیکھا کہ اشقیا معصوم کی بات نہیں سن رہے، تو مولا نے کہا کہ تمہارے کانوں میں میری آواز، کس کی آواز؟ حسین ابن علی کی آواز. کسی عام انسان کی آواز کی بات نہیں کر رہا، کسی غیر معصوم کی آواز اور صدا کی بات نہیں کر رہا، امام حسین علیہ السلام کی آواز. کہتے ہیں تمہارے کانوں میں میری آواز نہیں جا رہی کیونکہ تمہارا پیٹ حرام سے بھرا ہے، کیونکہ تمہارا پیٹ حرام سے بھرا ہے اس لیے تم میری بات کو سمجھ نہیں پا رہے. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اس میں بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، تو وہ ایک غیر شرعی کام کا رواج اپنی مملکت میں چاہتا تھا. تو اس وقت کا جو قاضی تھا، قاضی القضات چیف جسٹس، وہ بہت زیادہ شریف انسان اور متدین انسان، اس نے بہت زیادہ کوشش کی کہ کسی طرح سے قاضی سے وہ اپنا ورقا اپروو کرا رہے تاکہ اس کو قانون سازی کر کے قانون کے طور پہ اس کی مملکت میں اجرا کیا جا سکے. وہ نہیں مانتا تھا, وہ کہتا تھا کہ یہ غیر شرعی ہے, غیر دینی ہے, یہ درست نہیں ہے. کس طرح سے ممکن ہے کہ میں غیر دینی کام کے اوپر سگنیچرز کر دوں, امضا کر دوں اور وہ بعد میں قانون بن جائے؟ میں خداوند عالم کے آگے کیا کہوں گا, خدا کے محضر میں کیا کہوں گا؟ بادشاہ بہت زیادہ پریشان تھا, اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ کوئی چارہ کرو, کوئی ایسا کام کرو کہ جس کی وجہ سے اس کو پروو کر دیا جائے اور یہ قانون معاشرے کے اندر لاگو ہو جائے. وزیر نے کہا کہ اس قاضی کی دعوت کری. رات کو قاضی کی دعوت کی گئی, کھانا کھایا گیا, بعد میں جب واپس چلے گئے تو صبح اٹھے تو بادشاہ کو کہتا ہے کہ ابھی اپنا کاغذ اس قاضی کے ہاتھ کو بھیجیے, ابھی وہ سائن کر دیں گے, ابھی وہ امضا کر دیں گے. تو بادشاہ نے اسی طرح سے کیا, وہ جو لیٹر بنایا گیا تھا قانون بنانے کے لیے اس کو قاضی القضات کے پاس بھیجا, چیف جسٹس کے پاس بھیجا, اس نے بغیر کسی چونو چنا کے اس کے اوپر سائن کر دی. اس نے سائن کیا, وہ بڑا حیران بادشاہ. بادشاہ کہتا ہے کیا کیا ہے تم نے, میں اتنی دیر سے کوشش کر رہا تھا, اتنی دیر سے محنت کر رہا تھا کہ کسی طرح سے یہ غیر شرعی کام ہو جائے, میں اس کو امپلیمنٹ کروں اس دنیا کے اندر, تم نے کیا ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے اس نے کچھ کیا ہی نہیں. کہتے ہیں رات کو جب اس کو دعوت پہ بلایا تھا تو وہ جو گوشت پکا تھا وہ ذبیحہ نہیں تھا, وہ گوشت حرام تھا. جیسے ہی اس کے پیٹ پہ گیا, ابھی اس کے لیے غیر شرعی کام کرنا مشکل نہیں. اس قدر اہم ہے کہ انسان اپنی مصلحت معنوی کو مقدم کر لے, انسان تھوڑے کے اوپر قناعت کر لے. یہ جو انسان کا تھوڑے کے اوپر قناعت کرنا ہے اس کو کہاں لے جائے گا, دیکھیں کہاں کہاں پر لے گیا. اس کو کربلا میں داخل کر لیا, زہیر ابن کہن کو کیسے خداوند عالم نے کربلا میں داخل کیا. ایک کے پاس امام حسین علیہ السلام خود تشریف لے جائیں, وہ کہتے ہیں میرا گھوڑا اور تلوار لے جاؤ. ایک کو بلا بھیجیں اور وہ آ کر واپس جائے تو کہے کہ میں نے سب کچھ تمہیں ہیوا کیا, میں حسین کے پاس جا رہا ہوں. اس قدر انسان کے لیے اہم منفعت معنوی کا مقدم کرنا بہت زیادہ حرام. انسان کے پاس پیسہ, مادیت, جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, ظلم کر کے, کسی کو پریشان کر کے, کسی کا حق غصب کر کے, لیکن قناعت کرے اگر اس کو خداوند عالم حلال تھوڑا دیتا ہے. جب تک ایسا نہیں ہوگا معاشرے کے اندر فساد باقی. اصل ہے, پرنسپل ہے کہ انسان معنوی مصلحتوں کو مقدم کرے مادی مصلحتوں کے اوپر, اور اولویت کا خیال رکھے. معاشرے کے اندر اگر اس کا کوئی رشتہ دار پریشان ہے, بھائی پریشان ہے, والدین پریشان ہے, اس کے گھر میں کوئی پریشان ہے, تو پہلے ان کی مشکل کو حل کرے, بعد میں کسی اور کی سوراخ میں جائے, بعد میں کسی اور کی تلاش میں جائے. اپنا ہمسایہ پریشان, اور انسان چیریٹی کہاں کر رہا ہے, دوسرے ملک میں, کسی دوسری جگہ کے اوپر, ان کے اوپر انفاق کرے, جبکہ اپنے بندے اپنے افراد پریشان. یہ انسان کا اجتماعی رابطہ, انسان کا اس کی سوسائٹی کے ساتھ رابطہ. تیسرا رابطہ کہ جہاں انسان کا کسی سوسائٹی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے, توجہ سے سنیے گا, بڑا اہم رابطہ ہے. تیسرا اور آخری رابطہ, ایک دفعہ انسان کا اس مادی بدن کا روح کے ساتھ, ایک دفعہ اس انسان کا انسان معاشرتی کے ساتھ, ایک دفعہ اس انسان کا نفس کا اپنے ہی نفس کے ساتھ, یعنی اس کے اندر میرا بدن تعلق نہیں رکھتا, میرے ہی نفس کی کچھ صفات ہیں کہ ان صفات کا تعلق میرے ہی نفس کے ساتھ, یہ سب سے اہم رابطہ ہے. اس رابطے کے اندر ہمارے پاس یہاں پر تیسرا رابطہ ہے, نفس سے انسانی کا مختلف جہات میں اس کی اپنی صفات کے ساتھ متعدد طریقے سے رابطہ, متعدد ڈائریکشنز کے ساتھ رابطہ. خداوند عالم نے انسان کو جب یہ نفس عطا کیا ہے تو اس کے رابطے کے لیے, آپسی رابطے کے لیے تین صفات ایسی دی ہیں کہ جو کسی اور کو نہیں دی. آپ ابھی غور کریے گا, انشاءاللہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ آپ کا نفس, خداوند عالم نے اس کو تین صفات دی ہیں. سب سے پہلی, خداوند عالم نے اس کو علم اور ادراک کی صلاحیت عطا کی ہے. خداوند عالم نے علم اور ادراک کی صلاحیت آپ کے نفس کو عطا کی, کسی اور نفس کو عطا نہیں کی. خداوند عالم نے محبت کی صلاحیت آپ کے نفس کو عطا کی ہے, کسی اور نفس کو عطا نہیں کی. خداوند عالم نے آپ کے نفس کو قدرت عطا کی ہے, کسی اور کو عطا نہیں کی ہے۔ یہ جو تین صفات ہیں، انسان کا ہر عمل ان تین صفات کے اوپر موقوف ہے۔ انسان کا ہر عمل، آپ نماز پڑھتے ہیں اسی وجہ سے، آپ روزہ رکھتے ہیں اسی وجہ سے، آپ حج کرتے ہیں اسی وجہ سے، آپ زکات دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، آپ جو کرتے ہیں اسی وجہ سے، علم اور ادراک کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اور قدرت کی وجہ سے۔ خداوند عالم نے اور صفات عطا کی ہیں، لیکن یہ مقدمہ ہے ہر صفت کا۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ خدا نے مجھے ارادہ کرنے کی صفت عطا کی، تو اس ارادے کے لیے مقدمہ علم، اگر علم نہیں ہوگا تو آپ ارادہ نہیں کریں گے۔ تو ہمارے پاس بنیادی تین صفتیں، توجہ سے سنیے گا، درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلی صفت، توجہ سے سنیے گا، آپ کو آج ایک انشاءاللہ اچھے مطلب کی طرف لے جاؤں گا، پھر بھی ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ انسان کے نفس میں علم اور ادراک کی صفت۔ آپ کہہ سکتے ہیں میرے ہاتھ کو علم ہے، میرے ہاتھ کو علم نہیں ہے، میرے چہرے کو علم ہے، میری زبان کو علم ہے، میری ناک کو، میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو، میرے بدن کے کسی عضو کو، میرے ناخنوں کو، میرے پاؤں کو، ٹانگوں کو، میرے بدن کے کسی عضو کو علم نہیں ہے۔ علم کا تعلق میرے نفس کے ساتھ ہے، بدن کے ساتھ تو ہے ہی نہیں۔ جب میں نے کوئی علم حاصل کیا تو اس کا تعلق میرے بدن کے ساتھ نہیں ہے، میرے نفس کے ساتھ ہے۔ میں نے جب کسی چیز کا ادراک کیا ہے، اس کا تعلق میرے نفس کے ساتھ ہے یا میرے بدن کے ساتھ ہے؟ میں نے کسی چیز کو سمجھا کہ اس کے اندر میری منفعت ہے، توجہ سے سنیے، اس کے اندر میرا فائدہ ہے، یہ جو فائدہ ہے، اس فائدے کو سمجھنا میرے بدن کا کام ہے کہ نفس کا؟ آپ کہتے ہیں کہ مجھے درد ہے، اس درد کو آپ کا نفس سمجھ رہا ہے کہ بدن سمجھ رہا ہے؟ علم کا تعلق، ادراک کا تعلق آپ کے نفس کے ساتھ ہے، آپ کے بدن کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے، توجہ سے سنیے نا، اسی وجہ سے اگر ایک انسان کے بدن میں درد ہو اور توجہ اس کی کسی اور طرف ہو تو وہ اپنے بدن کے درد کو محسوس ہی نہیں کر پاتا، ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی میرے بیٹے کی شادی ہے، میری ٹانگ میں درد ہے، میں سارا دن اس کی شادی کے انتظامات میں کھڑا رہتا ہوں اور اس ٹانگ کے درد کو محسوس ہی نہیں کر پاتا، ایسا ہے یا نہیں؟ انسان کا جب امتحان ہوتا ہے، وہ جو نیند ہے، نیند کو محسوس ہی نہیں کر پاتا، اس قدر اس کو ٹینشن ہوتی ہے امتحان کی۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب امیر المومنین کی ٹانگ میں تیر لگتا ہے اور وہ نماز پڑھتے ہوئے تیر نکال لیا جائے اور مولا کو اصل درد محسوس ہی نہ ہو، امام علیہ السلام کی توجہ اس قدر خداوند عالم کے ساتھ متعلق ہے، اس قدر مربوط ہے کہ اس ٹانگ سے تیر نکالنے کا امام کو پتہ ہی نہیں چلتا، کس قدر متعلق؟ انسان کا علم، انسان کا ادراک، اس کا تعلق اس کے نفس کے ساتھ ہے۔ بس اس علم کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے توجہ سے سنیے گا، سب آپ ایسے کرتے ہیں، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بڑی فلسفی بات کر رہا ہوں، بڑی کوئی گمبھیر قسم کی بات کر رہا ہوں اور بڑا اس کو ایسے بنا کر، آپ لوگ سب اس کو پریکٹیکلی محسوس کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں اپنے کاروبار میں، کوئی پڑھائی کے اندر، کوئی اپنے آفس میں، کوئی اپنا جو بھی وہ کام انجام دیتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے نفس کے ذریعے سے جس چیز کو کرنے جا رہا ہے، عمل کرنے جا رہا ہے، وکیل صاحب بیٹھے ہیں یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اسی پروسیس سے گزرتے ہیں، جب انہوں نے کوئی عمل انجام دینا ہے تو یقیناً اس کی مصلحت اور مفسدہ کو دیکھیں گے، دیکھیں گے مجھے اس کے اندر کوئی فائدہ ہے یا نہیں، یہ جو فائدہ ہے یا نہیں یہ کون بتا رہا ہے؟ علم، آپ کا ادراک۔ دوسرا، اس کے بعد اگر اسی مصلحت کے اندر، منفعت اور مفسدے کے اندر، اسی فائدے اور نقصان کے اندر آپس میں کہیں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، اس کو بھی علم کے ذریعے سے حل کیا جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اچھا یہ فائدہ تو مجھے 2 سال میں ہونے والا ہے، لیکن اگر میں یہ کام کروں گا تو فائدہ مجھے 1 سال میں پہنچ جائے گا۔ یہ جو 2 سال اور 1 سال کے فائدے کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، میں نے اپنے علم کے ذریعے سے کہ جو میرے نفس کی صفت ہے اس کو حل کر لیا. بعد میں جب یہ تزاحم دور ہوا, آپ نے اس شے کے کہ جو عمل ہے اس کے کمال اور جمال کو دیکھنا شروع کر دیا. آپ نے ایسے لگا کہ جس طرح سے یہ فائدہ مجھے ہونے ہی والا ہے. بعد میں انسان اس عمل کا ارادہ کرتا رہا, اس سے پہلے کسی عمل کا ارادہ نہیں کرتا. آپ اگر کوئی بزنس ڈیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے فائدے اور نقصان کو دیکھتے ہیں. جب فائدے اور نقصان کو دیکھا, پھر دیکھا کہ اچھا اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے, نقصان تھوڑا ہے, جس کی وجہ سے آپ اس کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ ارادہ ہی نہیں کرتے اس کرنے کا. نماز اسی طرح سے, روزہ اسی طرح سے, حج اسی طرح سے. جب آپ اس کے عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, اس سے پہلے سوچتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا, خدا کے آگے سرخرو ہو جاؤں گا, خدا بندے عالم کا واجب ادا ہو جائے گا. یہ جو خدا کا واجب ادا ہونا ہے, یہ مقدمہ بنا, یہ علم مقدمہ بنا کہ آپ نماز کو ادا کرتے. توجہ سے سنیے, آپ نماز کو ادا کرتے تب تک آپ نماز کو ادا نہیں کریں گے. یہ آپ کا تعلق آپ کے نفس کے ساتھ, اس کا آپ کے بدن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نفس آپ کو حکم دیتا ہے کہ اس عمل کے مطابق جو تم نے ارادہ کرنا ہے اس کے مطابق حرکت کرنی شروع کر دو. دوسری چیز محبت ہے, توجہ سے سنیں, محبت ہے کہ جب آپ کو اس کے فائدے کا پتہ چل گیا تو اس فائدے کے نتیجے میں شوق شدید پیدا ہوتا ہے اس کام کے کرنے کا. آپ کو جب پتہ چل گیا کہ میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کروں گا تو خدا بند عالم میرے احتضار کے وقت کو آسان کر دے گا, کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میرے احتضار کا وقت آسان ہو جائے تو ذکر امام حسین علیہ السلام کثرت کے ساتھ کرے, اس کا ذکر امام حسین علیہ السلام. میں اپنے احتضار کے وقت کو کہ جب میری روح اس بدن سے جدا ہوگی اس وقت کو آسان کرنا چاہتا ہوں. میں رسول سے جا کے پوچھتا ہوں, رسول خدا آپ بتائیے, معصوم آپ بتائیے کہ میں اس احتضار کے وقت کو آسان کیسے کروں, میرا فائدہ اس کے اندر. میں نے دیکھا کہ میرا فائدہ اگر احتضار کا وقت میرا آسان نہ ہوا تو ممکن ہے کہ میں ساری زندگی مومن رہوں, جب مرنے لگوں تو کافر ہو جاؤں, جب مرنے لگوں تو مومن نہ رہوں, ایمان کے اوپر نہ رہوں. رسول خدا, اے معصوم, اے مولا, میں چاہتا ہوں کہ ایمان کے اوپر میری موت آئے, بتائیں کیا کروں؟ معصوم کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان کے اوپر موت آئے تمہیں تو آؤ اور آ کر حسین کا ذکر کرو. جب امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرو گے خدا بند عالم تمہارے احتضار کے وقت کو آسان کر دے گا, تمہیں ایک ایسی خوشبو آئے گی جو تمہیں کربلا کی طرف متوجہ کر دے. جب تمہاری توجہ کربلا کی طرف ہوگی ملک الموت تمہاری روح کو قبض کر لے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا. اس قدر فائدہ ذکر امام حسین علیہ السلام. اچھا جب مجھے یہ پتا چلا کہ ذکر امام حسین علیہ السلام میں اتنا فائدہ ہے, اب میرے اندر شوق پیدا ہوا, اس قدر شوق شدید پیدا ہوا کہ میں نے خود ماتم کرنا شروع کیا کہ اے حسین میں آپ کے غم میں شدید غمگین ہوں, اے مولا میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے, میرے رخسار کے اوپر آنسو چلنے لگے. کس قدر فائدہ ہوتا چلا گیا کہ امام رضا علیہ السلام ابن سکین سے کہتے ہیں کہ حتی تسیل دموعک علی خدیک غفر اللہ ذنوبک کلہ, کہ یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور تمہارے گالوں تک پہنچے, پروردگار تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے, یہ لبیک کہنا, یہ درود بھیجنا, یہ محبت ہے اس عمل کی جانب. انسان بھک نہیں پاتا, روک نہیں پاتا خود کو. انسان کے جیسے علم میں آیا کہ میرا مولا, میرا امام, اس کو کربلا میں اس طرح سے قتل کیا گیا اور میں اگر اس کا ذکر کر رہا ہوں تو پروردگار اتنا اجر عطا کر رہا ہے, خدا بند عالم اتنی نعمات سے نواز رہا ہے, میرا شوق پیدا ہوا کربلا کے لیے. جب مجھے پتہ چلا کہ کربلا میں جو گیا ہے اس کا رنگ سیاہ ضرور ہے لیکن خون میں خوشبو ہے, وہ غلام ضرور ہے لیکن غلامی سے آزاد کرنے کا پروانہ اسی کے پاس ہے. کس قدر پروردگار نے اس کو اہمیت عطا کر دی, کس قدر پروردگار نے اس کو معراج عطا کر دی. میرے اندر شوق پیدا ہوا کربلا جانے کا, میرے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں جاؤں اور جا کر اپنے مولا کی زیارت کروں, میں جاؤں اور جا کر ان کی زری سے لپٹ کر کہوں کہ مولا اس وقت آپ کو لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا, یا لیتنی کنت معکم, اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا, فافوز فوزا عظیما, تو میں ایک عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا. یہ کس وجہ سے؟ اس محبت کی وجہ سے. یہ محبت کس کا؟ اس کا تعلق آپ کے بدن کے ساتھ ہے. اس کا تعلق اگر آپ کے بدن کے ساتھ ہوتا تو اس قدر انسان مشکلات جھیل ہی نہ سکتا. اس محبت کا تعلق آپ کے نفس کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے زہیر ابن کہن کہتے ہیں کہ امام حسین اگر آپ کی محبت میں, آپ کی راہ میں مجھے قتل کیا جائے, جلایا جائے, میری رات کو ہوا میں اڑایا جائے, 1000 دفعہ میرے ساتھ یہ کیا جائے, ماں طرف تو کہ حسین میں آپ کو نہیں چھوڑوں, حسین میں آپ کو نہیں چھوڑوں. یہ کیسے ہوئے؟ یہ علم کے ذریعے سے, محبت کے ذریعے سے. کیسے کروں؟ قدرت کے ساتھ. خداوند عالم نے انسان کو قدرت عطا کی ہے, یہ جو ارادہ کرتا ہے اس کے عمل کو انجام دینے کے لیے خدا نے قدرت عطا کی. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ارادہ کرتے ہیں کسی ایک نیک عمل کا اور آپ کے پاس وہ قدرتی نہ دی ہو خدا نے. خداوند عالم نے کہا ہو انفاق کرو اور انفاق کرنے کی قدرتی نہ دے, ایسا نہیں. ان تینوں کا تعلق, ان تینوں کا تعلق آپ کے نفس کے ساتھ ہے, علم کا, محبت کا, قدرت کا. ان تینوں کا تعلق آپ کے نفس کے ساتھ ہے, بدن کے ساتھ ہے ہی نہیں. آپ علم حاصل کرتے ہیں, نفس ترقی کرتا ہے, آپ کا نفس محبت کرتا ہے, شوق ایسا شدید پیدا ہوتا ہے کہ جو جا کر وہ جو مقصود ہے اس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے, متصل ہو جاتا ہے. وہ جس کو آپ پانا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ جا کر متصل ہو جاتا ہے. خداوند عالم نے اس اتصال کی قدرت بھی دی. اگر پروردگار آپ کے نفس کو قدرت نہ دیتا تو جزا اور سزا ہی نہ ہوتی. آپ کے نفس کو قدرت دی کہ جس کی وجہ سے پروردگار جزا اور سزا کرے گا. یہ تین رابطے متصور ہیں. اب یہ غور کریے کہ ہمارے دشمن نے ہمارے ساتھ کیا کیا. توجہ سے سنیے گا, ضرور پڑھیں محمد والے اب یہ دیکھیے کہ میں میرے رابطوں کو نہ سمجھوں. توجہ سے سنیے گا, میں اگر ان رابطوں کو نہ سمجھوں تو میرے ساتھ نقصان کیا ہونے والا ہے؟ اگر میں اپنا رابطہ پروردگار کے ساتھ نہ سمجھوں تو میرے ساتھ کیا نقصان ہونے والا ہے؟ کیا مجھے کیا نقصان ہونے والا ہے؟ اگر میں اپنی ذات کے رابطوں کو اپنے ساتھ نہ سمجھوں تو میرے ساتھ نقصان کیا ہونے والا ہے؟ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں دشمن نے آپ کو کیسے نقصان پہنچایا اور پتہ بھی نہیں لگنے دیا. دشمن نے آپ کو کس طرح سے مسئلے سے دوچار کیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا. اس وقت دنیا کے اندر ایک تحریک ہے کہ جس کو تحریک آزادی نسواں یا تحریک آزادی خواتین کا نام دیا جاتا ہے. یہ ایک موومنٹ کے جو چاہتی ہے کہ خواتین اور مردوں کے حقوق کو مساوی کیا جائے. یہ چاہتے ہیں کہ مرد کے برابر کے حقوق خواتین کو ملنے چاہیے. توجہ سے سنیے, یہ چاہتے ہیں کہ جو حقوق اس معاشرے میں مردوں کے پاس ہیں وہی خواتین کے پاس ہونے چاہیے. اس قدر اہم موضوع ہے کہ قرآن کی آیات, متعدد روایات, اس کے علاوہ بڑے بڑے فلاسفرز, ابن سینا کہیے, حکمت اشراق, حکمت متعالیہ, اور اس سے پہلے ارسطو، سقراط، یہ سب اس کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، انسان کے اس معاشرے کا نظام کیسا ہونا چاہیے. بڑے بڑے مفکرین نے اس کے اوپر بات کی. ہوا یہ ہے، توجہ سے سنیے گا، ہوا یہ ہے کہ مغربی دنیا نے 17ویں صدی میں ایک حقوق بشریت کا، ہیومن رائٹس کا ایک نعرہ لگایا. 17th سینچری میں، اس وقت ہمارے پاس 21st سینچری ہے، 21ویں صدی ہے، یعنی آج سے 300 سال پہلے یورپ نے ہیومن رائٹس کا ایک نعرہ لگایا. اس ہیومن رائٹس کے نعرے میں عوامی موومنٹ شروع ہو گئی، آئے لوگ اور عوامی تحریکوں کا آغاز کیا. ان تحریکوں کو کچھ مفکرین نے لیڈ کیا. ان مفکرین میں سے جان روسو ہے، والٹر ہے، اس طرح کے متعدد اور ہمارے پاس مفکرین ہیں کہ جنہوں نے آ کر کہا کہ بھئی مساوی حقوق ہونے چاہیے، ہیومن رائٹس کی بات کرو، لوگوں کے حقوق کی بات کرو، لوگوں کے حقوق کی بات کیوں نہیں کرتے. یہاں تک بات ٹھیک ہے، بات ٹھیک کر رہے ہیں، لوگوں کو حق ملنا چاہیے، لوگوں کے حقوق ہیں، لوگوں کو ان کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو پہنچنے چاہیے، ان کے ڈور اسٹیپ پہ پہنچنے چاہیے. دین بھی یہی کہتا ہے، دین بھی اسی لیے آیا تاکہ ہر ذی حق کو اس کا حق ملے. لیکن یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر معاشرے میں انسان کو نیچر کچھ ایسے رائٹس دیتی ہے کہ جو غیر قابل انتقال ہیں، جو منتقل نہیں ہو سکتے. تو بچوں سے سنیے گا، جو منتقل نہیں ہو سکتے. ہر اینٹیٹی کو اس معاشرے میں نیچر، طبیعت آ کر کچھ ایسے حقوق دیتی ہے کہ جو اس کے ساتھ خاص ہے، وہ غیر قابل انتقال ہے، وہ منتقل نہیں کیے جا سکتے. میں اگر کسی کا بیٹا ہوں تو میرے کچھ حق ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے والد سے کہوں کہ اچھا آپ کے اوپر جو نان و نفقہ خدا نے واجب کیا ہے، آپ مجھے وہ کھانے پینے کے لیے نہ دے، میرے ہمسائے کو دے دیں. روسو کہتا ہے کہ یہ جو رائٹس بیٹے کے ہیں، یہ جو رائٹس فادر کے ہیں، باپ کے ہیں، یہ جو رائٹس نیبر کے ہیں، ہمسائے کے ہیں، یہ غیر قابل انتقال ہیں اور یہ نیچر نے اس کو دیے ہیں، یہ طبیعت نے اس کو دیے ہیں. چونکہ یہ ہمسایہ ہے اس لیے اس کے رائٹس ہیں، چونکہ یہ بیٹا ہے اس لیے اس کے رائٹس ہیں. یہ رائٹس کوئی کسی سے نہیں چھین سکتا. یہ آ کر میں کہوں کہ بھائی تم اس کے بیٹے نہیں ہو، بس تمہیں کوئی پیسہ نہیں ملے گا اس سے، تمہیں اس کا ارث نہیں ملے گا، وراثت نہیں ملے گی، تم اس کے بیٹی ہو، دختر ہو، تمہیں وراثت سے جدا کر دیا جائے گا، تمہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے. ان سب نے یہ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، نیچر نے اس بیٹی کو ارث کا حق دیا ہے. جب یہ ارث کا حق اس کے پاس ہے، غیر قابل انتقال ہے، نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی اور کو دے دے، یہ کسی اور کے حوالے کر دے، اس کے رائٹس ہیں. ٹھیک کہا، ایسا ہی ہے کہ ایک بیٹی کے جو حقوق ہیں، اس کو جو ارث میں ملنا چاہیے ہے، اس کو ارث میں اس کا حق ملے. باقی کون ہوتے ہیں اس کا حق نصب کرنے والے، باقی کون ہوتے ہیں اس کو پریشان کرنے والے، باقی کون ہوتے ہیں؟ نیچر نے اس کو رائٹ دیا، اس کی بیٹی ہونے کی وجہ سے رائٹ دیا. کہتے ہیں کہ تمام سفید اور کالے کچھ نہیں ہیں، حاکم اور محکوم کچھ نہیں ہے، سرمایہ دار یا غریب طبقہ، یہ سب مساوی حقوق رکھتے ہیں. سب کو کھانا ملنا چاہیے، سب کو غذا ملنی چاہیے، سب کا پیٹ بھرنا چاہیے، سب کو بھوک لگتی ہے. اگر کوئی کالا ہے اس کو بھی بھوک لگتی، اگر کوئی سفید ہے اس کو بھی بھوک لگتی، اگر کوئی حاکم ہے اس کو بھی بھوک لگتی، اگر کوئی محکوم ہے، رعایا ہے، اس کو بھی بھوک لگتی، اگر کوئی سرمایہ دار ہے، کسی کے پاس بہت پیسے ہیں، اس کو بھی بھوک لگتی، اگر کوئی سرمایہ دار نہیں بیچارہ غریب ہے، اس کو بھی بھوک لگتی. یہ سب کو بھوک لگتی ہے، ان کے سب کے رائٹس مساوی ہیں. یہاں تک بات بھی ٹھیک، یہ درست کہہ رہے ہیں. یہ موومنٹ چلی ہے، یہی ہیومن رائٹس کی موومنٹ، توجہ سے سنیے نا، ہیومن رائٹس کی موومنٹ یہ چلی. سب سے پہلے انگلینڈ گئی، انگلینڈ سے امریکہ گئی، امریکہ سے فرانس آئی. موومنٹ مسلسل ویسٹرن کنٹریز میں چلتی رہی، مغربی دنیا میں چلتی رہی. وہ کہتے ہیں سب کو برابر کے حقوق ملنا چاہیے، سب کو بھوک لگتی ہے، سب کو غذا ملنی چاہیے، سب کو کھانا ملنا چاہیے. اچھا جب لوگ یہاں تک پہنچ گئے, توجہ سے سنیے گا, جب لوگ یہاں تک پہنچ گئے کہ ٹھیک ہے سب کے مساوی حقوق ہیں, سب کے مساوی رائٹس ہیں, اس موومنٹ نے جب جنم لیا اس نے اپنے زاویوں کو تبدیل کرنا شروع کیا. اس زاویے سے اقتصاد دان, اکانومسٹ, پولیٹیشنز اور سوشیولوجسٹ, معاشرے کے علماء, اقتصاد دان, اقتصاد کے علماء اور پولیٹیشنز, سیاست دانوں نے اسے استفادہ کرنا شروع کیا. یا یوں کہوں کہ یہ موومنٹ چلی ہی ان کے لیے تھی, یہ موومنٹ چلائی ہی ان کے لیے گئی. اس نے آ کر کہا کہ بھئی سوشلزم کا نظام ہونا چاہیے, مزدور کا حق ہے خود سرمایہ کے اوپر, نہ کہ وہ ملازم ہے, نہ کہ وہ غلام ہے, مزدور ایک غلام نہیں ہے, بلکہ وہ جو سرمایہ کے جس میں یہ کام کر رہا ہے اس کا حق ہے اس کے اندر. سوشلزم کا نعرہ لگایا گیا کہ مزدور کو اس کا حق ملنا چاہیے, ہر فرد کو اس کا حق ملنا چاہیے, کسی سکالے کو گورے پہ, کسی کو حاکم کو محکوم پہ, کسی اجنبی کو عربی کو کوئی فضیلت نہیں. دیکھیں کس قدر اچھا نعرہ لگایا ان لوگوں, کس قدر بہترین نعرہ لگایا. کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں؟ مجھے ایک سسٹم دینا اس معاشرے کو, مجھے اس معاشرے کو ایک نظام دینا. میں امیر المومنین کا ماننے والا, میں اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا, کیا آیا امیر المومنین نے اس کائنات کو کوئی نظام نہیں دیا؟ کیا آیا امیر المومنین, سخت باتیں ہیں توجہ سے سنیے, کیا آیا امیر المومنین علیہ السلام کے اس معجزے پر میں فخر کروں اور اس پہ خوش ہو جاؤں کہ انہوں نے در خیبر کو اکھاڑا؟ اس معاشرے کو امیر المومنین نے کیا نظام دیا؟ میرا عقیدہ ہے, میرا ایمان ہے کہ اس معاشرے کو فساد سے نکالنے کے لیے امیر المومنین کے پاس مکمل سسٹم موجود ہے, مکمل نظام موجود ہے, قرآن کے پاس مکمل نظام موجود ہے. میں نے آج تک اس کے اوپر بات کی ہے؟ میں نے آج تک اس کے اوپر فکر کی, سوچا کہ اہل بیت میری زندگی گزارنے کا سسٹم کیا دیتے ہیں؟ اہل بیت نے مجھے اس معاشرتی زندگی میں اپنے رابطے, اپنی ذات کے ساتھ رابطے, معاشرے کے ساتھ رابطے, خدا کے ساتھ رابطے, خداوند عالم نے مجھے کیا سسٹم دیا؟ میں نے کبھی نہیں سوچا. جب میں نے نہیں سوچا, جگہ کو خالی کر دی, یہ والٹر, یہ روسو, یہ سارے آئے اور آ کر وہ سسٹم دینا شروع کر دیا. انہوں نے کہا ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر تم لوگ امن چاہتے ہو تو سوشلزم لے آؤ. توجہ سے سنیے, سوشلزم لے آؤ. سوشلزم کیا؟ یعنی مزدور کا حق کیا سرمایہ کے اوپر. بھائی مزدور کیوں مزدوری کرتا رہے ہمیشہ؟ ایک غلام پیدا ہوا ہمیشہ غلام رہے, ایک نوکر پیدا ہوا ہمیشہ نوکر ہے, ہمیشہ ایسا رہے. توجہ کریے کہ وہ کس جہت میں سوچتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ معاشرے کو نظام کیا دیا امیر المومنین نے؟ معاشرے کو نظام کیا دیا خدا نے؟ معاشرے کو سسٹم کیا دیا؟ ممبر آپ کا اس طرح کی باتوں سے خالی, آپ کے ممبر سے کوئی بات نہیں سسٹم کی, آپ کے ممبر سے مسلسل تنقید, آپ کے ممبر سے مسلسل آپ کے لیے بشارتیں اور کچھ نہیں. لیکن اس دنیا میں مجھے کیسے رہنا؟ امیر المومنین کا سسٹم کسی نے بیان کیا آپ کے لیے کہ امیر المومنین آپ سے کیا چاہ رہے ہیں, کیسا سسٹم چاہ رہے ہیں؟ میں کب تک اپنا سسٹم آکسفورڈ سے لوں گا, میں کب تک اپنا سسٹم کیمبرج سے لوں گا, میں کب تک اپنا سسٹم ہارورڈ سے لوں گا, میں کب تک اپنا سسٹم ان بڑی یونیورسٹیز, ان بڑے بڑے تابوت ملکوں کی یونیورسٹیز سے لوں گا؟ میرے علی کے پاس کوئی سسٹم نہیں, میرے حسین کے پاس کوئی نظام نہیں کہ کس طرح سے مجھے زندگی گزارنی, کس طرح کا میرا لباس ہو, کس طرح کی غذا ہو, کون سی تحریک کا میں نے ساتھ دینا نہیں دینا, کیسے دینا, کون سی تحریک ہے جو مجھے خدا کے قریب کر دے نہیں کرے. انہوں نے سوشلزم کا نعرہ لگایا. توجہ سے سنیے گا, 20ویں صدی میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کو لیا, خواتین کے حقوق پر بات, مردوں کے حقوق پر بات. خواتین کے حقوق ہیں اس معاشرے میں, اس معاشرے میں خواتین کے مساوی حقوق ہیں, اس معاشرے کے اندر خواتین کو وہی رائٹس ہیں, وہی حقوق ہیں جو کسی مرد کو ہیں. آپس میں مساوات کی بات ہونے لگی. میں نے کبھی سوچا کہ قرآن میں خواتین کے کیا رائٹس ہیں؟ سب سے پہلے اگر کسی نے خاتون کے حق کے بارے میں بات کی ہے تو وہ رسول خدا ہے. اگر کوئی سب سے پہلے آ کر حقوق نسواں حقوق زن ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں قرآن ہے. وہ جس معاشرے کے اندر بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جائے. ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس, میں نے واقعہ پڑھا میرا دل تڑپ گیا. ایک شخص آیا اور آ کر رو رہا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ رسول خدا میرے سے زمانے جاہلیت میں بڑا ظلم ہو گیا. رسول خدا فرماتے کیا ہوا؟ اسے کہا کہ میں گھر سے سفر پر گیا تھا, کچھ دیر کے بعد واپس آیا. کچھ عرصے کے بعد واپس آیا تو گھر میں کیا دیکھا کہ بچی ہے, بیٹی ہے. تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کس کی لڑکی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہمسایوں کی لڑکی ہے. کہتے ہیں جب میں گھر میں سویا تو مجھے احساس ہوا کہ جب میں جا رہا تھا تو میری بیوی تو حاملہ تھی, میری بیوی پریگننٹ تھی, تو یہ ہو نہ ہو میری اپنی بیٹی ہے. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ ہماری بیٹی ہے, بتاؤ میں اسے محبت کروں گا. اس نے کہا ہاں یہ ہماری بیٹی ہے, تمہاری بیٹی ہے. کہتے ہیں کہ جب میری بیوی سو گئی تو میں نے اپنی بیٹی کو لیا کہ جس کی عمر اس کو 3 سال ہے. کہتے ہیں اپنی بیٹی کو لیا اور اس کو بیابان میں لے گیا, بیابان میں لیا اور جا کر مٹی کو کھودنا شروع کیا, اس کے لیے قبر بنانی شروع کی. کہتے ہیں میری چھوٹی سی بیٹی 3 سال کی, اس نے نرمے نرمے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر میری مدد کرنا شروع کر دی, میری مدد کی. اس کے بعد میں نے اس کو اسی گڑھے کے اندر رکھ دیا. کہتے میں نے جب گڑے کے اندر رکھا تو ایک ہاتھ اس کے سر پہ رکھا کہ وہ باہر نہ نکلے اور ایک ہاتھ سے مٹی ڈالنا شروع کی. کہتے میں مٹی ڈالتا گیا, میری بیٹی چیخ کی گئی کہ بابا میرے ساتھ ایسے نہ کرے, بابا میرے ساتھ کیوں ایسے کر رہے ہیں, آپ کیوں مجھے دفن کر رہے ہیں. وہ آگے سے رسول خدا سے کہتا ہے کہ رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں مٹی ڈال رہا تھا تو میری داڑھی پر کچھ خاک لگ گئی, وہ پھر ننے ننے ہاتھوں سے میری داڑھی کی خاک صاف کر رہی تھی کہ میرے بابا کے چہرے پہ خاک لگ گئی. کہتے ہیں اس کے باوجود اس کو روتا دیکھتے ہوئے بھی میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا. میں رسول خدا بتائے میں کیا کروں, میں رسول خدا بتائے میں کیا کروں. سب سے پہلے اگر کسی نے حقوق کی بات کی ہے تو کس نے؟ رسول خدا نے. سب سے پہلے اگر کوئی خواتین کے رائٹس کی بات کرتا ہے کون؟ قرآن. لیکن کون ہے کہ جو خواتین کے رائٹس کے بارے میں بات کرے؟ کوئی سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً سسٹم موجود ہے لیکن میں ان اویئر ہوں, میں آگاہ نہیں ہوں, میں غافل ہوں. انہوں نے سوشلزم کا نعرہ جب دیکھا کہ لوگ اس طرف آ گئے, توجہ سے سنیے کہ دیکھیں کیا کیا انہوں نے. سوشلزم کا نعرہ بلند کیا, اس کے بعد 20ویں صدی کے اندر کہا کہ ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں, ان کو مساوی حقوق دلائیں, ان کے ایکول رائٹس ہونے چاہیے, ان کے برابر کے حقوق ہونے چاہیے, مرد اور زن کا آپس کے اندر ایک ہی حق ہونا چاہیے, ایک رائٹ ہونا چاہیے, بالکل مساوی. جبکہ بہت سارے ایسے افراد آئے کہ جو فزیولوجسٹ ہیں, جو سائیکیٹرسٹ ہیں, وہ آ کر چیختے رہے, بولتے رہے کہ خدا بند عالم کی وہ اور خلقت ہے, مرد اور خلقت ہے, تم کون سے حقوق کی بات کر رہے ہو؟ ان کے اندر تفاوت ہے, خدا نے رکھا ہے, خالق نے رکھا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, سوائے بدن کے اور کوئی فرق نہیں ہے, وہ بھی انسان ہے, یہ بھی انسان. دیکھیں کس طرح سے آ کر وہ حملہ کرتے ہیں. بات تو درست بھی نا بھائی, ایک خاتون ہے وہ بھی انسان, ایک مرد ہے وہ بھی انسان. وہ کہتے ہیں تم ظاہری بدن کو مت دیکھو, اس کے اعضاء کو مت دیکھو, اس کے نفس کو دیکھو, بھائی اس کو بھی خدا نے انسان بنایا, اس کو بھی انسان بنایا. انہوں نے کوشش کرنی شروع کی, انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا, آ کر چیختے رہے مختلف لوگ, لیکن یہ ان کے کہنے میں نہیں آیا, آگے بڑھے, عورت کے مساوی حقوق اور آزادی کے اعتبار سے نعرے بلند کرنے شروع کیے, بڑے بڑے نعرے بلند کیے, فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے, ویمن امپاورمنٹ ہونی چاہیے, ویمن رائٹس کے بارے میں بات کی, ان کو اسی طرح کے حقوق, ان کو جاب اسی طرح سے کرنی چاہیے. اچھا آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے خواتین کو ورگلایا, توجہ سے سنیے. یہی افراد تورات میں سے، مقدس اور کتابوں میں سے جو حکارت آمیز ان خاتون کے لیے جملے ہیں وہ لانے شروع کر دیے۔ کہا دیکھو کہ تم دین کی بات کرتے ہو، دیکھو دین تو یہ کہہ رہا ہے، نیچے کہتا ہے، چھپن ہار کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ عورت کب تک غلام رہے گی؟ بھائی کب تک تم تورات کے اوپر چلتے رہو گے؟ کب تک تم مقدس کتابوں پر چلتے رہو گے؟ خاتون کو آگے بڑھنا پڑے گا، خاتون کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، خاتون کو مساوی حقوق دینے پڑیں گے، خاتون کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا، خاتون کا اقتصاد کے اندر خود کفیل ہونا چاہیے، اس کو مرد کا محتاج نہیں ہونا چاہیے اقتصاد میں۔ وہ کیوں کسی مرد کی محتاج ہو؟ کیوں ہاتھ ایسے آگے کرے کہ مجھے پیسے تو میں جا کر خرچ کروں؟ خاتون کو خود کفیل ہونا چاہیے۔ تورات میں سے حقارت آمیز جملے جو خاتون کے بارے میں، تاکہ دین سے دور ہو جائیں، تاکہ تدین سے، خدا سے دور ہو جائیں، تاکہ الہی نظام سے دور ہو جائیں۔ انہوں نے کہا دیکھو تمہارے بارے میں تو یہ کہتے ہیں، ہمارے درمیان نہیں ہوا۔ امیر المومنین کے علاقے جملے ہر خاتون کو بتایا کہ وہ تو امیر المومنین ہیں، اس لیے کوئی ہے نہیں کہ جو ان سے نفرت کر سکے۔ بھائی ناقص العقل، پتہ نہیں ناقص العبادہ، اور کون کون سے ایسے جملے جا کے خواتین کہ بھی تمہارا مولا تو یہ کہتا ہے تمہارے بارے میں، کبھی بچھو بولتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کوئی بات۔ دین سے دور ہو جاؤ، دین کی بات نہ سننا۔ عورت کو کہا کہ تم اقتصاد کے اندر تمہیں خود کفیل ہونا چاہیے، تمہیں محتاج نہیں ہونا چاہیے، تمہیں فقیر نہیں ہونا چاہیے۔ خاتون کو کام کرنے کا پورا حق ہونا چاہیے، اس کو جاب کرنے کا پورا حق ہونا چاہیے، وہ جائے جا کر جاب کرے، وہ جائے جا کر اپنے اقتصاد کے اندر خود سے خود کفیل ہو جائے، کسی کی محتاج نہ رہے۔ کس طرح سے داخل ہونا شروع ہوئے، توجہ کریے گا۔ کہتے ہیں عورت ایک سستی مزدور آپ کو مل جائے گی۔ اقتصاد کون سوچ رہا ہے؟ اقتصاد کون سوچتا ہے کہ بھی آپ کو ایک سستی ہو مزدور مل جائے گی جو آپ کے لیے آ کر کام کرے؟ ظاہری بات ہے کہ مرد ہے، اس کو اپنا گھر سارا چلانا۔ عورت کہے گی کہ مجھے تو صرف خود کفیل، خود کے لیے ہونا، اپنے مرد کو تو پیسہ نہیں دینا، اس کو اتنے پیسے نہیں چاہیے۔ اس کو بلا رہی۔ 1882 کے اندر انگلینڈ میں پہلی دفعہ یہ بل پاس ہوا، اور اس بل پاس ہونے کے نتیجے میں وہاں کے جتنے انڈسٹریلسٹ تھے انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کس طرح سے کیا کہ کوئی بھی مرد آئے اس کو جاب نہیں دے، اس کو کہنا ہے کہ جاؤ اور جا کر اپنی عورت سے کو، اپنے بچوں سے کو کہ وہ آ کر اگر جاب کرتے تو ان کو جاب دیں۔ لوگوں کو مجبور کر دیا۔ ایک مرد آیا جاب لینے کے لیے، وہ ظاہری بات اس کو خانوادہ پالنا ہے، وہ زیادہ پیسے مانگ رہا ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں جاب نہیں دینی ہم لوگوں نے، تمہیں نوکری نہیں دینی، جاؤ جا کر اپنی عورت سے کہو کہ بھائی اور آ کر ہمارے پاس جاب کرے، اپنے بچوں سے کہو۔ 1882 کے اندر، یعنی آج سے تقریباً کوئی 200 سال پہلے یا 150 سال پہلے، یہ سارا عمل انجام ہوا۔ کس طرح سے دشمن آگے بڑھا؟ مشینی دور کے اندر خاتون کو لے آئے، ظاہری بات ہے انڈسٹری نے ترقی کی، پروڈکشن شدید ہوتی چلی گئی، اس پروڈکشن کے لیے ان کو مین پاور، یا کہوں کہ ویمن پاور کی ضرورت ہے، اس کو انڈسٹری کے اندر لے کر آئے، پہلے اس کے حقوق کو رکھا، اور حقوق کو رکھنے کے بعد اسی کے حقوق کو واپس اٹھا دیا، بعد میں اسی خاتون کو اپنی ہی پروڈکٹ بیچنے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ بھائی گاڑی کے اشتہار میں خاتون کا کیا کام؟ کسی اور اپنی ہی پروڈکٹ کو کہ جو اس نے بنائی ہے اسی کو بیچنے کے لیے، ایکسیس کی پہلے پروڈکٹ، یہ بھاگنے کے جوتے ہیں، یہ چلنے کے جوتے ہیں، یہ واک کے جوتے ہیں، یہ جاگنگ کے جوتے ہیں، یہ ویسے سلیپرز ہیں، یہ سافٹیز ہیں، یہ بوٹس ہیں، یہ آفس شوز ہیں، اتنی پروڈکشن۔ اور اس کے بعد ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی اس کو پروڈکشنز کو، انہوں نے اپنے تمام پروڈکٹس کو بیچنا نہیں، دوبارہ عورت کا استعمال، دوبارہ خاتون کو لے آئے۔ پیچھے نعرہ وہی ویمن امپاورمنٹ کا ہے، پیچھے نعرہ وہی حقوق نساں کا کہ اس کو رائٹس دے۔ اور دیکھیں کس طرح سے استحصال ہوتا چلا گیا، کس طرح سے عورت کا استحصال ہوا۔ خداوند عالم نے کس لیے خلق کیا، کیا بن گئی، نعرہ دیکھیں کہاں سے چلا اور کہاں تک چلتا آیا۔ نہ صرف یہ کہ اس کی پروڈکٹس کے اندر اس کا ساتھ دے، اس کے بیچنے میں بھی اس کا ساتھ دے، اس کو بیچے بھی اب ساتھ، بڑی بڑی ایگزیبیشنز، بڑے بڑے اسٹاکس، بڑے بڑے ایڈورٹائزمنٹس، موبائل فونز، کس چیز کے اندر خاتون کا استعمال نہیں کیا گیا، کس چیز کے اندر خاتون کا استحصال نہیں کیا گیا، کس چیز کے اندر اس معاشرے کے اندر فساد کو بپا کرنے کے لیے اسی نعرے سے استفادہ نہیں کیا گیا، اور انسان بہتا چلا گیا، انسان بڑھتا چلا گیا. میں نے آج تک ویمن رائٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کی، میں نے آج تک حقوق نسواں کے اوپر کوئی بات نہیں کی کہ دین کیا کہتا ہے. وہ عورت کو کہاں سے اٹھایا، گھریلو عورت کو، اور اٹھا کر سڑک پر لیا. وہ کہاں سے اٹھایا اور کس جگہ پر لیا. میں اپنی نفس کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ رابطے کو نہیں سمجھ سکا، میں اپنے خدا کے ساتھ رابطے سے غافل. دشمن دیکھیں کس طرح سے پینیٹریٹ کرتا چلا گیا، دشمن کس طرح سے آپ کے اندر گھستا چلا گیا. روز اخبارات کے اندر پولیٹیشنز بھی کسی خاتون کے واقعے کو لے کر شروع، آپ صبح کے مارننگ شوز دیکھ لیجئے، آپ سیریز دیکھ لیجئے، آپ افطاری کے شوز دیکھ لیجئے، اس کے اندر خاتون کے کسی ایک قضیے کو لے کر مسلسل اس کے رائٹ کے بارے میں، مسلسل اس کے حقوق کے بارے میں. کیا کس نے، اس کو گھر سے نکالا کس نے. امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں نے خدا کی مدد میں بہترین مددگار پایا ہے. کہاں سے خاتون کو اٹھا کر اس معراج سے کہاں لے گئی. میں نے تو سسٹم دیا ہی نہیں. ویلیورینٹ کہتا ہے کہ وہ حقوق کے جو عورت کو پہلے دیے گئے کہ بھئی یہ 55 پاؤنڈ سے زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتی، یہ ایسے نہیں کر سکتا، وہ سارے واپس لے گئے. ایک خاتون کا انٹرویو میں پڑھا تھا نیو یارک ٹائمز میں، وہ کہتی ہے جنرل موٹر کا جو مین سینٹر ہے امریکہ میں، 2500 خواتین اس میں کام کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں وہ 2500 خواتین جو گیس کے بڑے فرنس ہیں اس میں کام کرتی ہیں، کہ ان کے ہاتھ اس قدر مسلسل زخمی رہتے ہیں کہ وہ گھر میں جا کر ان ہاتھوں سے کوئی اور کام نہیں کر سکتے. وہ اپنے انٹرویو میں خود کہہ رہے ہیں کہ 2500 خواتین وہاں پر کام کرتی ہیں. کس طرح سے معاشرے کے اندر پینیٹریٹ کیا، اسی لا تعلقی کی وجہ سے. کس طرح سے ان کے رائٹس کے اوپر جھانسا دے کر معاشرے کو خراب کیا، کس طرح سے اپنے برانڈ انٹروڈیوس کرائے، خاتون کو کہاں سے کہاں لے کر کس قدر پریشان کر دیا. کیا آیا خداوند عالم نے خاتون کا کوئی حق نہیں بتایا، خداوند عالم نے خاتون کی کوئی ذمہ داری نہیں بتائی، کہا کہ اچھا اگر کسی خاتون کا بچہ ہو جائے، اب وہ پریشان ہے کہ میں جاب پر جاؤں کہ اپنے بچے کو دیکھوں. انہوں نے کہا ڈے کیئر سینٹر ہے، تم اپنے بچے کو ہمارے حوالے کرو تاکہ اس کو ہم بھی اس کو بھی غلام بنائیں. کہا کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہوں کہ جو خداوند عالم نے مجھے رزق عطا کی ہے میری اولاد کے لیے. کہا تمہیں پلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ہم تمہیں یہ پاؤڈر ملک دیتے ہیں اور آ کر اپنے بچے کو پلاؤ. کس طرح سے تمام امور سے خواتین کو نکال دی. وہ جس نے گھر کی دیکھ بھال کرنی ہے، وہ جس نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، وہ جس نے ماں بننا ہے، اس کو کہا کہ تم ماں نہ بنو. کبھی تمہارے بدن کو نقصان ہوگا، کبھی کسی شے کو، تمہاری جاب کو نقصان ہوگا. آپ اپنے ٹیلی ویژن اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ وہاں پر حقوق نسواں کی کیا بات. 8 مارچ کا واقعہ دیکھ لیجیے کہ کس طرح کی خواتین کیسے پوسٹرز کو اٹھا کر کھڑی. ہمارے معاشرے میں کس طرح سے تبدیلی آ رہی ہے اور مجھے معلوم بھی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح سے تبدیلی لے آئے. مجھے نہیں پتا کہ میرے معاشرے میں کس طرح سے خاتون کو کہاں لے گئے. خداوند عالم نے کیا ایسے خلق کیا، ایسا نہیں ہے. میں غافل رہ گیا، میں امیر المومنین کے اس سسٹم کو سمجھ نہ سکا، سسٹم کو سمجھ نہ سکا، خدا کے نظام کو سمجھ نہ سکا، اپنے رابطے نہ ہونے کی وجہ سے. یہ سارے بڑے انڈسٹریلسٹ، یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے مالک، یہ بڑے بڑے فرعون اور جاگیردار کس طرح سے ایک ماحول کو جنم دیتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ کے گھر میں گھس کے آپ ہی کی خاتون کو نکال کر باہر لے جاتے ہیں. اور انسان متوجہ بھی نہیں ہوتا اس طرف. نعرہ اور مقدمات کیسے لگائے؟ کہ جیسے دین لگا رہا اور دین سے دور کرتے چلے گئے. اس کو سمجھیے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف دھکیلا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے کے ساتھ کیسے کیا جا رہا ہے. کوئی بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ہال میں ایک شخص گیا جو دشمن تھا اس کا، اس نے کہا کہ تم نے سویٹر پہنا ہے اس کو اتار دو. اس نے کہا تم میرے دشمن ہو، میں یہ سویٹر نہیں اتارتا. اس نے بہت کہا تم سویٹر اتار دو، اس نے کہا نہیں اتارتا. اس نے اسی ہال کے اندر لا کے بڑا سا ہیٹر لگا دیا، اس نے مجبوراً وہ سویٹر اتارا. سویٹر اتارنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم تو کہتے ہیں میں نے سویٹر نہیں اتارا، کہتے تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہال میں اتنی گرمی ہے، تم بیوقوف. دشمن ایسے کرتا ہے، آپ ایک چیز نہیں چاہ رہے آپ کو مجبور کر دیتا ہے اور ایسا ماحول بنا دیتا ہے. اور فائدہ کس سے اٹھا رہا ہے؟ غفلت سے. اس کو ہیٹر لگانے کی اجازت دے دی، کیا ہو تم کیبل لگا لو، آپ تم ٹیلی ویژن لگاؤ. وہ پروگرامس کے جو آج سے 15 سال پہلے ہم لوگ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے تھے، آج دیکھتے ہیں. یہ ٹرکش ڈراماز، یہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، یہ سارے آج ہم لوگ فیملیز کے ساتھ جا کے سنیما میں دیکھتے ہیں. کس طرح سے ٹرن اوور آیا، کس طرح سے ایک معاشرے کے اندر تبدیلی آئی. اور مجھے اس خام خیالی میں رکھا گیا کہ تم چونکہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، تمہیں کسی بھی چیز کے سوچنے کی ضرورت نہیں. اس دنیا کو اگر کوئی عدل کے نظام پر باقی رکھ سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، آپ ہیں. خداوند عالم نے کسی اور کو علی عطا نہیں کیا، آپ کو دیا ہے. خداوند عالم نے کسی اور کو قرآن کا ناطق عطا نہیں کیا، آپ کو کیا ہے. بھائی میں آ کے امیر المومنین سے سسٹم تو لوں، امیر المومنین سے مقصد تو لوں، ہدف تو لوں. کیسا نعرہ ہے اور بخدا یہ کس طرف لے گئے ہیں. انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری ناموس کی حفاظت کرے، ہماری اطاعت اور عبادات کو قبول کرے، اور خداوند عالم ہم سب کو بہترین طریقے سے اپنی عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے.